حامل القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کی عدل بدل میں آگے پیچھے آنے میں لآیات بڑی نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ الباب والوں کے لیے. قرآن مجید میں یہ مضمون مختلف اسالیب سے مختلف صورتوں میں کئی بار دہرایا گیا ہے، خاص طور پر سورہ نحل، سورۃ روم، ان میں اسی اسلوب سے بات کی گئی ہے کہ چوپایوں میں کہ وہ کھاتے تو بھوسا اور چارہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ان کے لیے تازہ مشروب نکالتا ہے، سائغ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بہت مزیدار ہوتا ہے، یعنی دودھ. تو فرمایا کہ شہد کی مکھی کہ وہ پہاڑوں پر اور پھلوں پر اور درختوں پر بیٹھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں سے تمہارے لیے انتہائی لذیذ مشروب نکالتا ہے. اور یہ دو بڑی خاص نشانیاں ہیں اس اعتبار سے کہ انسان اپنی ساری ترقی کے باوجود ابھی تک دودھ جو ہے وہ گائے اور بھینس اور بکری اسے حاصل کرتا ہے، اور شہد بھی اس میں آرٹیفیشل طریقے اختیار کر کے اس کی مقدار کو بڑھاتا ہے، لیکن انسان نہ ایک قطرہ آج تک دودھ کا بنا سکا ہے اور نہ ایک قطرہ آج تک خود شہد کا بنا سکا ہے. شہد اللہ تعالیٰ نے بنانے کا طریقہ شہد کی مکھی کو سکھایا ہے، اور انسان ابھی تک اس طریقے کو جان نہیں سکا اور اس کو بلوئے کار لا کر شہد نہیں بنا سکا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دودھ کے لیے بکری، گائے، اونٹنی، بھیڑ، بھینس، ان کو پیدا کیا ہے، انہی کو طریقہ سکھایا ہے. انسان اپنی تمام تر ترقی کے باوجود دودھ کے رنگ کی چیزیں تو بناتا ہے لیکن دودھ نہیں بنا سکا. اس سب میں کیا ہیں نشانیاں ہیں. اس کے بعد پھر سورہ روم آتی ہے، اس میں تقریباً دو رکوع ہیں پورے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کا تذکرہ ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ اِذَا أَنْتُم بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور پھر تم جا بجا پھیل رہے ہو انسان بن کر. اوریجن مٹی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو بکھیر دیا ہے پوری زمین پر، اور بحثیت انسان اب اس کو آپ بظاہر جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں مٹی نظر نہیں آتی ہے، اگرچہ ان ڈیپتھ غور کریں تو جو مٹی کے اجزاء ہیں وہی فاسفورس، وہی کاربن اور وہی نائٹروجن، جو آپ کو یہاں اس کے جسم کے اندر بھی مل جائے گی اور وہی آپ کو مٹی کے اندر بھی مل جائے گی. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تم ہی سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے اندر ریلیکس کرو، وجالا بینکم مودتم ورحمہ، اور آپس میں تمہارے درمیان اس نے الفت و محبت پیدا کی۔ ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم، اور تمہاری بولیوں کا، تمہاری لینگویجز کا ان اختلاف، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بورا ہے، کوئی ساملا ہے، کوئی یلو ریس ہے، کوئی وائٹ ریس ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، انسان اپنے زور سے، اپنے بل پر اپنی رنگت نہیں بنا سکتا۔ بہت سے لوگ بڑے اہتمام سے رنگت بدلنے کے لیے بچوں کی کسی گوری خاتون سے شادی کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو گورا بچہ منظور نہیں ہوتا تو گورا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ اس باپ ہی کی رنگت کو لے لے گا، اور کبھی باپ بھی اتنا گورا نہیں ہوتا، ماں بھی اتنی گوری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں سے خوبصورت گورا بچہ جو ہے پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس کو چیک بھی کروانا چاہیں ڈی این اے کے ذریعے سے، کنفرم ہوگا کہ یہ دونوں اسی ماں باپ کے بیٹے ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسی شیپ دیتا ہے، جیسی چاہے، اور جس کو چاہتا ہے ویسی رنگت عطا فرماتا ہے جیسے وہ چاہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمام جہانوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سو جانا۔ وہ کیا سوئچ ہے جو آف ہو جاتا ہے تو انسان سو جاتا ہے، اور وہ کیا سوئچ ہے جب وہ دوبارہ آن ہو جاتا ہے تو انسان جاگ جاتا ہے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہاری وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن کے اوقات میں تمہارا اللہ تعالیٰ کی کہ رزق کو، اس کی دین کو تلاش کرنا، یعنی معاشی جد و جہد کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یریکم البرق خوفا و طمعا، جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، یعنی آسمانی بجلی، ڈراتے ہوئے اور امید دلاتے ہوئے۔ یعنی جب بجلی گرجتی ہے تو ایک دفعہ تو انسان کانپ جاتا ہے ڈر سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امید ہوتی ہے کہ اب باران رحمت برسے گا۔ ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے، خوف و طمع، خوف بھی اور لالچ بھی ہوتا ہے اس میں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سنسبل لوگوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء، کہ آسمان کھڑا ہے، والارض، اور زمین، بھی امری ہی، اس کے زمین، اس کے حکم سے، آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے ہیں۔ اب جوں جوں ہمارا علم ترقی کر رہا ہے، ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے تو انسان یہ سمجھتا ہوگا کہ زمین کسی جگہ پڑی ہوئی ہے، معلوم ہوا کہ نہیں، یہ فضا کے اندر گھوم رہی ہے۔ اچھا، پھر سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور بغیر کسی سہارے کے گھوم رہی ہے، کوئی رسہ بھی بندھا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے فاصلے کو برقرار رکھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو پل رکھی ہوئی ہیں مختلف سیاروں کے درمیان، وہ پل جو ہے وہ کمزور ہوگی، اور سیارے جو ہیں وہ زوردار دھماکوں کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ یعنی ایک گاڑی کا کتنا وزن ہوتا ہے، اور اس کی رفتار کا آپ اندازہ لگا لیں کتنا مومنٹم ہوتا ہے اس کا، لیکن جب وہ ذرا کسی چیز کے ساتھ ٹکراتی ہے تو آواز ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتی ہے۔ اگر کہیں شیخوپورہ روڈ پر کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا تو عین ممکن ہے اس کے دھماکے کی آواز جو ہے وہ یہاں پر بھی آ جائے، لیکن جب یہ بڑے بڑے کرے ٹکرائیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کتنے بڑے بڑے دھماکے ہوں گے. لیکن یہ ان کو کون روکے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ان کو روکے ہوئے. پھر فرمایا کہ ثم اذا دعاکم دعوتن، پھر جب وہ تمہیں بلائے گا ایک دفعہ کے بلانے میں، من الارض، زمین میں سے، یعنی تم زمین میں دفن ہو چکے ہو مردہ ہو کر، جب تمہیں وہ ایک آواز دے گا اذا انتم تخرجون، تو تم جھٹ اس میں سے نکل پڑو گے. ولہ من فی السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کل له قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے کہ جو زمین کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دہرائے گا. وہو احون علیہ، اور ایسا کرنا اس پر بہت آسان ہے. ولہ المثل الاعلی، اور آسمانوں اور زمین میں، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان بلند ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالا دست حکمت والا ہے. پہلے بھی میں نے کئی دفعہ نوٹ کروائی ہے یہ بات کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو تان جا کر ایمان بالآخرت پر ٹوٹتی ہے کہ وہ جس کی اتھارٹی اور جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ تمہیں قبروں میں سے جب چاہے نکال سکتا ہے، وہ جب چاہے مردوں کو اثر نو زندہ کر سکتا ہے. تو فرمایا انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں بڑی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لأولی الالباب، الباب والوں کے لیے. الباب کا عام طور پر ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ سینسیبل لوگ، عقل والے لوگ. الباب دل کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. تو دیکھنے کے لیے کیا کچھ ضروری ہوتے ہیں انسان کو؟ یہ فزیکل جو ویژن ہے انسان کی، اس کے لیے روشنی ضروری ہے، بینائی کا درست ہونا ضروری ہے، اور انسان کے دماغ کا درست ہونا ضروری ہے. تب جو امیج اس کی طرف آنکھ کے میں سے دماغ کی طرف گیا ہے، اگر دماغ صحیح ہوگا تو اس کو صحیح پروسیس کر کے آپ کو فیلنگ دے گا کہ یہ گھڑی ہے، یہ پنکھا ہے، یہ کارپیٹ ہے، یہ میز ہے، اور یہ کرسی ہے. لیکن اگر انسان کو دماغ اس کا صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا تو پھر امیج تو جائے گا لیکن وہ صحیح انفرنس نہیں نکال سکے گا. اسی کو ایک سٹیپ اور پیچھے لے جائیں تو ہدایت کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس سے بھی آگے بڑھ کر ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان سینسیبل ہو، سینسز میں ہو. سینسیبل آدمی نا، ہم سب اس کا ایک مفہوم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ڈبل پی ایچ ڈی ہو لیکن ممکن ہے کہ وہ سینسیبل نہ ہو. تو سینسیبل ہونا اور بہت زیادہ معلومات کا رکھنا، ڈگریز کا رکھنا، یہ اور چیز ہے. تو الباب دل والے اگر ترجمہ کیا جائے تو عقل جو ہے یہ اصل میں وظیفہ دل ہے، یہ دماغ نہیں ہے. دماغ کا کام کیا ہے؟ کہ جو بھی انفارمیشن اس تک پہنچی ہے آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ناک کے ذریعے یا چھونے کے ذریعے، وہ اس کو پروسیس کرے اور آپ کو اس کی ایگزیکٹ فیلنگ جو ہے وہ دے دے. یہ کام ہے دماغ کا. لیکن اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا، حیوان سے مختلف ہونا، اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کی خاص بات ہے، یہ حیوانات کے اندر نہیں ہے. اور یہ یوں سمجھیے کہ ایک انسان کا ہارڈ ویئر ہے. انسان کا ہارڈ ویئر تو یہ جسم ہے جو نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں دل کے ساتھ ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے یا ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. یعنی محبت جو ہے اس کا دماغ کے ساتھ تعلق بہت کم ہوتا ہے. کچھ محاورے بنے ہوئے ہیں، عشق نہ پوچھے ذات. یعنی اگر انسان سینسز میں ہوگا تو موسٹ پرابلی وہ کسی انسان سے محبت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بے عیب انسان تو ہے ہی کوئی نہیں. اور محبت ہوتی ہے ہمیشہ کسی بھی بیوٹی کے ساتھ، اور جتنی بیوٹی انسان کو نظر آتی ہے اتنا ہی انسان اس طرف کھینچتا ہے، اور جس درجے میں برائی نظر آتی ہے اتنا ہی انسان اس سے دور ہٹتا ہے. تو یہ دماغ کا کام نہیں ہے، لیکن دل کو ایک بات اچھی لگ جائے تو پھر انسان اس سے محبت کرتا ہے. اب دل جو ہے یہ صاف ہو، شفاف ہو، پولیوٹڈ نہ ہو، گرد آلود نہ ہو، یعنی قرآن مجید میں اس کو زجاج کہا گیا ہے، شیشہ کہا گیا ہے سورہ نور میں، اور صوفیہ کے ہاں کے تو یہ اصطلاح جو ہے وہ بہت عام ہے، شیشہ دل. علامہ اقبال نے کہا کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، یہ کیا ہے، یہ زندگی کے حقائق ہے نا، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. یعنی شیشہ اور اس پتھر، یہ دونوں کیا ہیں، ایک دوسرے کا الٹ ہیں. یہ بہت ویک ہے، پتھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. پتھر آپ شیشے پہ ماریں گے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آپ کا دل مضبوط ہوگا تو پھر پتھر ٹوٹ جائیں گے، لیکن دل جو ہے وہ آپ کا اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا. تو یہ جو ابھی میں آپ کو پروفائل دکھائی ہے کہ آیات کس کس کے لیے ہیں، یعنی عام طور پر جب عقل والے ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس سے جو ماڈرن انٹلیکٹ ہے وہ ذرا اکراتا ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک عقل جو ہے یہ دماغ کا کام ہے، پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، انٹلیکچوئل جو ہے وہ عقل والا ہے، حالانکہ قرآن مجید سے روح کی روح سے وہ عقل والا نہیں ہے، غور و فکر والا ہے. ابھی دیکھا نا آپ نے، قوم یسمعون آیا، یہ تفکرون آیا. تو اگر اس کا آپ ایک پروفائل اپنے ذہن میں بنائیں تو پہلے آپ تین کا ایک سیٹ اپنے ذہن میں لائیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ دونوں کیا ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کان اور آنکھیں، اور وہ دماغ کو فیڈ کرتے ہیں، اور پھر دماغ غور و فکر کے ذریعے سے اس کا نتیجہ نکالتا ہے. پھر دو اور فرمائے ہیں، ان فی ذالک لآیات لکلی صبار شکور، صبر کرنے والے، جھیلنے اور برداشت کرنے والے، یعنی استقامت والے لوگ، کہ وہ ٹیمپٹیشن میں نہیں آتے، تھریٹ سے نہیں گھبراتے. آپ ان کو تھریٹ کر کے بھی کچھ منوا نہیں سکتے، اور آپ انہیں ٹیمپٹ کر کے بھی، لالچ دے کر بھی، رشوت دے کر بھی آمادہ نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے، یہ وہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں. ان دونوں کے مجموعے پر قرآن مجید نے عقل کا لفظ استعمال کیا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. مزید، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی شخص ہو کہ جو بڑا سمجھدار بھی ہو، بہت پڑھا لکھا بھی ہو، غور و فکر کرنے والا بھی ہو، لیکن اس کا دل صاف نہ ہو، پریجڈس رکھتا ہو اپنے دل کے اندر، کوئی انفلوئنس رکھتا ہو، ضد ہو اس کے اندر، یا تعصب ہو اس کے اندر، یا چودراہٹ ہو اس کے اندر کہ کسی دوسرے کی ماننے کو تیار نہ ہو، تو اس کو بھی یہ نشانیاں کسی کام کی نہیں ہیں اس کے لیے. اسی طرح نصیحت حاصل کرنا، یہ بھی آیا قرآن مجید میں کہ اس میں نشانی ہے یا نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو جو ڈھیٹ آدمی ہے، جسے میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہے، اس کے لیے یہ سب نشانیاں بیکار ہیں. تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں رات بسر کرنے کی باری تھی، تو آپ تشریف لائے اور میرے ساتھ لیٹے اور فرمایا کہ عائشہ، اگر تم مجھے اجازت دو تو آج میں رات بھر قیام کرنا چاہتا ہوں، یعنی تہجد پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ، کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو بسم اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور آپ اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. پھر آپ سجدے میں گئے اور اتنا روئے کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی. اس کے بعد پھر بہت طویل نماز پڑھنے کے بعد آ کر آپ بستر پر لیٹے اپنی کروٹ پر، اس حالت میں بھی آپ اتنا روئے کہ آپ کا تکیہ مبارک بھی بالکل گیلا ہو گیا. اس کے بعد فجر کی اذان دینے کے بعد حسب معمول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے آپ سے کہنے کے لیے کہ جی نماز تیار ہے. تو انہوں نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری ایسی کیفیت کیوں نہ ہو جب کہ آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو پھر آپ نے انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یہ آیات ان کو سنائی. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ جب بھی آپ اٹھتے تھے صبح کو اور آپ کی نظر آسمان پر پڑتی تھی, آسمان کی طرف دیکھتے ہی آپ کی زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو جاتی تھی, انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اب چونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ عربی پڑھنے کے باوجود بھی عرب نہیں بن جاتے اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر سکتے جس طرح کو عرب کر سکتا ہے. لندن کی فنچلے موسک میں میں نے ایک مرتبہ نماز میں یہ آیات تلاوت کی تو ایک عربی وہاں پر جو نمازی تھے انہوں نے کہا کہ یہ کس جگہ آیات ہیں, یعنی وہ امپریس ہوا ان آیات سے اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آیات کہاں ہیں, بہت مزیدار آیات ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں صرف ترجمہ پڑھ کر یا تھوڑی بہت عربی جان کر جو ان کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر سکتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپریشیٹ کر سکتے تھے. پھر ان آیات کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں پورا ایمان کا پروسیس بیان ہوا ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے, تو نشانی کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ نشانی کسی علم میں اضافے کو نہیں کہتے. یہاں ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں یہ میری بچپن کی نشانی ہے, یہ میرے والد مرحوم کی نشانی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد صاحب یاد آ جاتے ہیں, جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے. تو یہ یاد کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ایک عہد ہوا تھا جسے عہد الست کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں یا قرآن مجید کی زبان میں تفسیر کی زبان میں. یہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس زندگی سے پہلے ہماری تمام ہم سب کی ارواح کو اکٹھا کیا تھا, ساتھ کوئی جسم بھی تھا. قرآن مجید کے الفاظ تو ایسے ہیں کہ جسم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا, اور پھر ہمارے سامنے اپنا ایک ایکسپوئر دیا تھا اور سوال کیا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تو ہم سب کی روحوں نے کہا کیوں نہیں, شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, تو پھر کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, انما اشرک باؤنا من قبل, ہمارے بڑے باپ دادوں نے شرک کیا تھا اور ہم تو جس ان کے پیروکار تھے. افتہلکنا بما فعل المبطلون, تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس حرکت کی وجہ سے جو اہل باطل نے کی تھی, یعنی ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ عہد الست جو ہے یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عہد الست یاد ہے, یعنی جس کی روح جو ہے وہ زندہ ہوگی تو اسے وہ یاد ہوگا, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو یاد ہے, اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ محبت رکھا ہے. کسی کے لیے بچھ جانا, کسی سے جی لگا کر پیار کرنا, وہ ہمارے مختلف ہوتے ہیں مختلف اوقات میں. ہم میں سے کوئی جو ہے وہ دولت سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور دولت کے لیے سب رشتوں کو بھی قربان کرتا ہے اور تمام جو بھی چیزیں دنیا میں انسان اویل کرتا ہے ان سب کو کامیاب کرتا ہے لیکن دولت کو گلے لگاتا ہے. کوئی ہم میں سے اولاد کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے, اولاد کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. کوئی ہم میں سے کسی نظریے سے محبت کرتا ہے تو اس نظریے کے لیے وہ جان دیتا ہے. کوئی شخص وطن سے محبت کرتا ہے تو وطن کے لیے گولیاں کھاتا ہے. تو ہر شخص جو ہے وہ بہرحال مجبور ہے, لیکن اس کو کسی سے محبت کرنے کے لیے ایک بات ضرور ایزیوم کرنی پڑے گی کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے, وہ بہترین ہے, تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں اور کوئی خامی اس میں نہیں ہے. جب تک اس کا یہ مفروضہ برقرار رہے گا تو وہ اس کے لیے مرے گا, اس کے لیے ہر چیز قربان کرے گا. آپ اس کے خلاف دلائل دیں گے تو آپ سب کے دلائل کو رد کر کے یا نہ رد کر کے کہے گا بس مجھے تو پیار ہے. لیکن اس وقت تک یہ پیار کرے گا جب تک اسے یہ مفروضہ اس کے دل میں برقرار رہے گا. جو ہی اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو وہ نہیں ہے جو میں سمجھا تھا, خواب تھا جو کہ دیکھا, جو سنا افسانہ تھا, اب وہ اس سے اسی درجے میں نفرت بھی کرنے لگے گا, تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹے گا, تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹے گا. تو میری 64 سال عمر ہونے کا آئی ہے, میرا 64 سال کا تجربہ ابھی مجھے یہ نہیں بتا سکا کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی پرمانٹ نہیں ہو سکتی. میں دنیا میں ڈھونڈ رہا ہوں آئیڈیل چیزیں, بے عیب چیزیں, اس دنیا میں بے عیب چیز کوئی نہیں. اور آپ کی جتنی بھی عمر ہے آپ کا بھی تجربہ میرے والا ہوگا کہ اس دنیا میں ابھی تک ہمیں کوئی آئیڈیل چیز ملی نہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اس دنیا میں آئیڈیل ڈھونڈ رہے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ تک ہم نہیں پہنچتے. تو کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بے عیب تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جس میں کوئی نقص نہیں, کوئی کمزوری نہیں, کوئی خامی نہیں, تمام خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, تمام کمالات اس کے پائے جاتے ہیں, کمال کی حد تک, تمام کمالات کمال کی حد تک پائے جاتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جب ہم اس کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں, یہی جو ہم نے پڑھا نیند کا ذکر کیا, اب نیند کیا ہے, آپ اس سے نیند پر ذرا اپنی توجہ کو مرتکز کریں, کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی آپ کام سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, جسم چور ہوتا ہے تھکاوٹ سے, اور ذرا اونگ آ جاتی ہے, پانچ منٹ بھی آپ آنکھ بند کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے جیسے ریفریش ہو گئے. دن رات دودھ پانی, ٹھیک ہے جی, یہ فصلیں جو اگ رہی ہیں اور یہ آگ جو ہم جلاتے ہیں, یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اولاد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. یعنی ایک ایتھسٹ جو ہے وہ تو یہ ازیوم کیے بیٹھا ہے اور اس پر ضد کر رہا ہے کہ یہ سب حادثتاً ہو گیا, جبکہ ہمارا تجربہ جو ہے اس کے برعکس ہے. یعنی اگر وہ بھی سینسبلی غور کرے گا تو انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس سے ڈسٹرکشن ہوتی ہے, ایکسیڈنٹلی کبھی کنسٹرکشن نہیں ہوا کرتی. وہ ایکسیپشنلی کو ہو سکتا ہے, جیسے وہ محاورہ ہے کہ کبے نے کسی نے لت ماری سے تو کب سدا ہو گیا تھا, دیٹ از جسٹ این ایکسیڈنٹ, لیکن اس کے پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بل تھا, دھکے سے سیدھا ہو گیا تو ہو گیا, لیکن اس میں بھی کسی نے لات ماری ہے اس کو. تو حادثتاً کوئی چیز نہیں ہوتی, اور حادثے میں چلیے کسی کی کمر تو سیدھی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو جو اولاد کرتا ہے, پیدا دیتا ہے, اس پر ذرا غور کیجئے اسے ایک چیز پر, کہ جہاں تک عام کاموں کا تعلق ہے, وہ کام کے جو عورتوں کے سمجھے جاتے تھے, مرد وہی کام جب کرتا ہے تو بیٹر کر لیتا ہے, اور لارج اسکیل پر کرنے ہو تو مرد ہی کرتا ہے, کپڑے دھونے ہو, کھانا پکانا ہو, صفائی کرنی ہو. اس کے برعکس جو کام پہلے مردوں کے سمجھے جاتے تھے اب وہ عورتیں بھی کر رہی ہیں, ڈرائیونگ عام و عام عورت کر رہی ہے, یہاں تک کہ ہوائی جہاز بھی چلا رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کم ہے لیکن بہرحال ہو تو سکتا ہے. لیکن جہاں تک ریپروڈکشن کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ڈیوٹیز اسائن کی ہیں مرد کو, وہ مرد ہی کر سکتا ہے, عورت نہیں کر سکتی. اور جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے بچے کی تخلیق میں عورت کے ذمے لگائی ہے, مرد الٹا بھی لٹک جائے, آپریشن بھی کرا لے اور وہاں پر یوٹرس بھی اپنے اندر نصب کرا لے, پھر بھی وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ صرف یوٹرس ہی نہیں ہے جو بچے کو وہاں پر پالتی ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کی ساری کیمسٹری, اس کی ساری جو بایو کیمسٹری اور اس کا سارا ہارمونل سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے بنایا ہے, جبکہ مرد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کین اٹ بی این ایکسیڈنٹ؟ یعنی اولاد میری ضرورت ہے, اولاد آپ کی ضرورت ہے, ہم اکیلے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہماری بیویاں پیدا کی ہیں, بنائی ہیں, ان کو پوری طرح ایکوپڈ کیا ہے کہ وہ ہمارے نطفوں کو پروسیس کرتی ہیں اور پھر اس سے ایک چائلڈ پروڈیوس کر کے ہمیں ڈلیور کرتی ہیں. تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. جب انسان کسی ایک بھی چیز پر غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا, اوہو میں جس آئیڈیل کی تلاش میں تھا, میں جس کو ڈھونڈ رہا تھا, جس بے عیب ہستی کو ڈھونڈ رہا تھا, کمال والی ہستی کو ڈھونڈ رہا تھا, وہ تو میرا رب ہی ہے اللہ, وہ اس کو پہچان لے گا. تو یہ سارا ان آیات کا مفہوم ہے, ان فی خلق السماوات. یہ کس کو ملے گا؟ سمجھدار ہوگا اور جھیلنے اور برداشت کرنے والا, اسٹرانگ مین ہوگا. ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ, مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک اسٹیڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ. اور مزید بڑا, اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے والا ہوگا اور ضد کرنے والا میں نہ مانوں کے مرض میں نہیں, مبتلا نہیں ہوگا. تو اس کو یہ نشانیاں نظر آئیں گی. ان فی خلق السماوات والارض باختلاف اللیل والنہار لآیات, یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں بڑی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, سینسیبل لوگوں کے لیے, دل والوں کے لیے. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, جس چیز سے بھی انسان کو واقعتاً پیار ہوتا ہے وہ اسے یاد کرتا بھی ہے, یاد رکھتا بھی ہے. ایک بچہ ہے اور وہ کوئی کھلونا لینا چاہتا ہے, دن رات وہ کھلونے کو یاد کرتا ہے, باپ سے کہتا ہے, ماں سے کہتا ہے. پھر ذرا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں سائیکل کی خواہش پیدا ہوتی ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے سائیکل لے دیں, مجھے سائیکل لے دیں. اب سائیکل نہیں بھی لی تو وہ خیالوں میں وہ سائیکل چلا کے وہ باقاعدہ وہ بریک لگا کر جو ہے وہ سکیٹ کرتا ہے. کیا ہے؟ اس کے ذہن پر وہ سائیکل سوار ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر سوار ہوگا تو صبح و شام اٹھے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے خواب میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا. بہت خوبصورت مقام ہے, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, وہ لوگ کہ جو صبح شام یعنی کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں میں لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا یہ لمبے چوڑے غور و فکر کا تقاضا نہیں کرتا. اگر انسان ہوش میں ہو تو اسے بہت جلد کلک کرے گی وہ چیز. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پری ریکوزٹس بتائی ہیں ان میں ایک بہت اہم پری ریکوزٹ کیا ہے؟ شکر ادا کرنا. آپ نے فرمایا کہ ملم یشکر الناس لا یشکر اللہ, جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بنے گا. تو جو اپریشیٹ کرتا ہے, احسان مانتا ہے, شکریہ ادا کرتا ہے, جس کو شکریہ ادا کرنے کی عادت ہوتی ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ یہ پانی میرے لیے کس نے بنایا ہے, میں اس کو شکر ادا کروں. یہ اولاد مجھے کس نے عطا کی ہے, میں اس کو شکر ادا کروں. یہ گائے میرے لیے کس نے بنائی ہے. وہ جو بچوں کی نظم ہوا کرتی تھی جو پرائمری کلاسز کے اندر, خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے میری گائے بنائی. یہ کب انسان شکر ادا کرے گا؟ جب دودھ پیے گا تو ہی وڈ لائک ٹو بی گریٹفل ٹو ون ہو ہیز کریٹڈ دس فار ہیم. اور جو ہی اس کو کلک ہوگا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ میرا رب ہے جس نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے, تو پھر اس کا شکر ادا کرے گا, اس کو صبح شام یاد رکھے گا اور پھر غور کرے گا کہ اچھا یہ سب کچھ میرے لیے بنایا میرے رب نے, تو پھر میرا کیا کام ہے, میں کس لیے بنایا گیا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ انما الدنیا خلقت لکم, یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ, اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. اب جب انسان اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے گا تو اس کے سامنے یہ سوال ضرور آئے گا کہ اچھا میں تو یہ سب کچھ تو میرے لیے بنا, میں کیوں بنا. پھر وہ دیکھے گا, اپنے اندر جھانکے گا, غور و فکر کرے گا تو دیکھے گا کہ میرے اندر ایک اخلاقی حصہ ہے, جو مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، چیٹ نہ کرو، لیکن اگر میں چیٹ کرتا ہوں تو مجھے ہوتا کچھ نہیں، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میری زبان پر چھالا نہیں پڑتا، جبکہ مادی قوانین کی خلاف ورزی کروں تو فوراً سزا ملتی ہے. یعنی آپ بے خیالی میں انوالنٹریلی غیر ارادی طور پر بھی گرم گرم دودھ یا چائے کا یا کافی کا گھونٹ بھر لیں گے تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے کہ نہیں. اس کے برعکس اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میری زبان پر کوئی چھالا نہیں پڑتا، کسی پر زیادتی کرتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، جبکہ میں اور کوئی قانون توڑوں تو مجھے فوراً سزا ملتی ہے، میں خراب کھانا کھاؤں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور میں حرام کھا لوں تو پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی مجھے پتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میرے بھائی کا ہے، لیکن اگر میں چیٹ کر کے کھا جاؤں تو میرے پیٹ میں درد نہیں ہوتا. اب یہ ایک کوشچن مارک ہے کہ اگر یہ سب کچھ، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کا بادشاہ وہ ہے جو میرے لیے دودھ پیدا کرتا ہے، جس نے میرے لیے میری ماں بنائی، جس نے مجھے تخلیق کیا، بنایا اور پھر مجھے نورش کیا بچپن کے اندر، میری تمام ضرورتوں کو پورا کیا، اس نے بنائی، میں کس لیے بناؤں؟ اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو اخلاقی حص اللہ تعالیٰ نے دن میں رکھی ہے، اس کا یہاں پر نتیجہ نہیں نکل رہا. خاص طور پر جب زیادہ گہرائی میں سوچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جتنے بھی انسان کی خدمت کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ان ریوارڈڈ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کیا لے گا گئے دنیا سے؟ جبکہ بڑے بڑے ظالم جو ہیں وہ یہاں پر بچ کے چلے گئے، ان کو سزا نہیں ملی. جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے، کوئی دھماکہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جو 60 آدمی لقمہ اجل بن گئے، یا کسی نے بلا وجہ فائرنگ کر دی کسی عمر رسیدہ آدمی نے اور 20 آدمی مار دیے، اب جو 20 آدمی مرے تو کم و بیش 20 عورتیں بھی بیوہ ہو گئیں، اور کم و بیش 50 سے 100 تک بچے بھی یتیم ہو گئے. اب یہ ہر ایک کی کمپلیکیشن ہے نا، جو اس ریمیننگ ورلڈ میں پوری دنیا فیس کرے گی، بیواؤں کی بھی، ان کی اپنی پرابلم بھی اور ان کی کریٹڈ پرابلم بھی، اور یتیموں کی اپنی پرابلم بھی اور یتیموں کی کریٹڈ پرابلم بھی، کون فیس کرے گا؟ پورا معاشرہ. تو خیال آتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن جو غلط نظام ہے وہ لوری دیتا ہے کہ نہیں نہیں، ہم پکڑیں گے اس کو، سزا دیں گے ہم اس کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو پکڑنا اور قرار واقعی سزا دینا، جو بیان دیا جاتا ہے قرار واقعی سزا دیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی مجرم کو، ایسے مجرم کو پکڑ نہیں سکتے جس نے خود کچھ دھماکہ کیا اور خود ہی مر گیا، کیا کریں گے آپ اس کا؟ فرض کیجئے آپ نے قانون بڑا مضبوط بنایا ہے اور آپ نے اس بوڑھے شخص کو یا عمر رسیدہ شخص کو جس نے فائرنگ کر کے 20 آدمی مار دیا، آپ اس کو پکڑ بھی لیں اور اس کے خلاف آپ اتنی مضبوط پروسیکیوشن بنائیں کہ جو علیحدہ عدالت میں پیش کی جا سکے، اور آپ اس کو سزا بھی دے دیں، کیا سزا دیں گے اس کو؟ پھانسی لگا دیں گے؟ کیا اس کی سزا ہے؟ اس نے 20 آدمی مارے، 20 عورتوں کو بیوہ کیا اور 70 بچوں کو یتیم کیا، اس نے 80 بچوں کو، 100 بچوں کو یتیم کیا، تو کیا اس کی پھانسی، اس کی سزا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. ہاں جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھ بھی دیں کہ 30 دفعہ اس کو پھانسی دی جائے یا 20 دفعہ پھانسی دی جائے، یہ تو لکھنے کی بات ہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سزا معاف بھی ہو جائے تو پھر دوسری آ جائے، دوسری معاف ہو جائے تو تیسری آ جائے، لیکن پہلی ایگزیکیوٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. انسان کا دل یہ کہتا ہے کہ اب کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس میں اس کو 20 دفعہ پھانسی دینی ممکن ہو، تاکہ وہ 20 دفعہ مرنے کی تکلیف برداشت کرے، اور اس کی کوئی ایسی زندگی کی نیچر ہو کہ جس میں اس نے جو ساری کمپلیکیشن معاشرے کے اندر پیدا کیا ان کی سب کی سزا دی جا سکے. اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، نہ کوئی شخص اس میں جل کر مرے گا اور نہ جیے گا, مسلسل تکلیف برداشت کرے گا جہنم کی آگ کی. تو ربنا ما خلقت هذا باطلا, اس کائنات پر غور و فکر کے بعد, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں, اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بغیر اس کائنات پر غور و فکر کریں گے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور وہی اس کا بادشاہ ہے, وہی چلا رہا ہے, حکومت بھی اسی کی ہے اس پر, تو اور غور و فکر کریں گے تو آپ ان نتائج تک پہنچے گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ایسی زندگی انسان کو عطا کرے کہ جس میں اس کے تمام گناہوں کی بھرپور سزا بھی ایک برے آدمی کو مل جائے اور اس کے تمام نیکیوں کی بھرپور صلہ بھی اس کو مل جائے, تو وہ آخرت کی زندگی ہو سکتی ہے. یہاں دیکھیے نتیجہ کیا ہے, اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور نتیجے پر پہنچتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا, سبحانک تو اس سے بالاتر ہے, تو پاک ہے کہ بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار, پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا انک من تدخل النار, ربا جس کو بھی تو نے آگ میں جھونکا, آگ میں ڈالا, فقط اخزیتہ, اس کو تو نے رسوائی کر دیا, وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ کنٹینیو کریں گے وہ لوگ, اصل میں یہ بیان جو ہے یہ صدیقین کا بیان ہے, وہ لوگ کہ جو نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ کیا ہے, صدیقین کا, پھر شہداء کا, پھر عام صالحین کا. اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے حضرت ابوبکر کو, حضرت خدیجہ کو, اور حضرت علی کو, حضرت زید کو, جو سب سے پہلے ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیوں ایمان لائے؟ یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی امپریسو تھی اور اتنی کلین اور صاف تھی کہ ان کا دل کبھی یہ قبول نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ بول سکتا ہے. جتنا قرب ہوتا ہے اتنا ہی انسان کو یقین ہوتا ہے کسی شخص کے کردار پر. زیادہ حضرت خدیجہ سب سے قریب ہے, سب سے پہلے ایمان لا رہی ہیں. حضرت ابوبکر قریب ہیں, سب سے پہلے ایمان لا رہے ہیں. حضرت علی اسی گھر میں رہتے تھے, ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے, عمر کے اعتبار سے تو باپ کی طرح تھے آپ ان کے, ایمان لے آئے. گھر کا ملازم زید ابن حارثہ ایمان لے آئے. کیوں, کیسے ایمان لائے؟ یعنی اتنی بڑی بات ماننا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے وہ ان نتائج تک پہلے پہنچے ہوئے تھے کہ یہ زندگی معلوم ہوتا ہے کل زندگی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہمیں موت کے بعد زندہ کرے, اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو فوراً قبول کر لیا. یس یو آر رائٹ, ایسا ہی ہونا چاہیے. تو ربنا اننا سمینا منادی ینادی للایمان, اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے, فآمنا, تو ہم ایمان لے آئے. اتنا ہی فرق ہے, ادھر اس نے پکارا ادھر ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, پھر ایمان میں اتنا اونچا درجہ ہونے کے باوجود انہیں کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی نہیں ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں. سب سے پہلے کیا کیا کرتے ہیں, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, تو اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار, ہم تو نیک نہیں ہیں تو ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت دے دے, ہمیں ان میں انکلوڈ کر دے. اور اس کے بعد ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے ہمارے رب ہمیں عطا کر وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. ہم سے تو وعدے کی خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن تو نے وعدہ کیا اپنے نبیوں کے ذریعے سے کہ جو بھی ایمان لائے گا میرے نبی پر اور اس کا اتباع کرے گا تو میں اس کی برائیوں کو اس سے دور کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا, تو تو اپنا وعدہ پورا کر دے اگرچہ ہم تیرا وعدہ پورا نہیں کر رہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
يا حامل القرآن.